جزاك الله خير. شكرا يا چل رہا ہے سٹارٹ ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفين على الجادة للشيخ العلامة عبد السلام السحيمي حفظه الله، اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس قول پر بل ان هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله دولة سلفية. یہاں پر ہم پہنچے تھے. جیسا فرماتے ہیں، یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ جو گروپ بندیاں اور تہذیب کی باتیں ہوئی ہیں اور دعوت السلفیہ کا آغاز کب ہوا، بعض لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ کے زمانے سے ہوا، اس سے پہلے اس دعوت کا نام و نشان ہی نہیں تھا. اس کی وضاحت ہم کر چکے. اس کے آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں بلکہ بات یہ ہے بل ان هذه الدولة المباركة، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ مبارک ملک کون سا؟ المملکۃ العربیۃ السعودیہ، سعودی عربیہ. حرسہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس ملک کی نگرانی نگہبانی اور حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. اور ہر مسلم ملک اللہ تعالیٰ نگہبانی فرمائے. یہ کیسا ملک ہے؟ دولت سلفی، یہ ملک ہی سلفی ملک ہے. ودعوتها دعوت سلفیہ، اور اس ملک کی دعوت سلفی ہے، یا دعوت سلفیہ ہے. کس نے کہا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں كما نص على ذلك مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. جیسا کہ اس ملک کے مؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، نص ثبوت کیا ہے کہ ملک جو ہے سلفی ملک ہے. اس ملک کا مؤسس خود وضاحت فرما رہے ہیں. اب کوئی کسی اور کی دلیل کی ضرورت ہے کسی کو؟ دلائل جو موجود ہوتی ہیں قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس معتبر ہے، یہ شرعی دلائل ہیں. اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی چیز کی وضاحت مطلوب ہو یا کوئی ثبوت مطلوب ہو تو پھر جو صاحب حال ہے وہ اس سے بڑھ کر کوئی گواہ ہو نہیں سکتا. اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے یہ سلفی ملک ہے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ افراد الناس کی یا میری اور آپ کی بات مانی جائے گی جو ہم خود اس ملک میں مہمان ہیں؟ نہیں، اس شخص کی بات مانی جائے گی جس کی طرف یہ ملک منسوب ہے یا جو ذمہ داران لوگ ہیں، جو حکومت پر اس وقت قائم ہے. تو جس نے اس ملک کی بنیاد رکھی وہ یہ فرما رہے ہیں. اور کب فرمایا یہ ذرا غور کریں. فرماتے كما نص على ذلك مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله حيث قال في خطابه الذي ألقاه في حج عام 1365 هجرية. حج کے موقع پر انہوں نے خطاب فرمایا سن 1365 ہجری. اور حج کے موقع پر جو خطاب ہوتے ہیں وہ کون سے خطاب ہوتے ہیں؟ رسمی خطاب ہوتے ہیں. ویسے تو کنگ کے سارے خطاب ہی رسمی ہوتے ہیں، لیکن جو حج کے موقع پر کیے جاتے ہیں وہ قابل غور ہوتے ہیں، اتھینٹک ہوتے ہیں، دو معنی ہوتے ہیں. سنے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اننی رجل سلفی، بے شک میں سلفی مرد ہوں یا سلفی ہوں. وعقیدتی ہی سلفیہ، میرا عقیدہ بھی سلفی عقیدہ ہے. رحمک اللہ. التي امشي بمقتضاها على الكتاب والسنه، جس کے مقتضا سے یا طریقے سے میں کتاب اور سنت پر چل رہا ہوں. میں سلفی ہوں، میرا عقیدہ سلفی عقیدہ ہے، اور میں اسی عقیدے کے مقتضا سے، اس عقیدے کے طریقے سے قرآن اور سنت پر چل رہا ہوں. اور اسی خطاب میں آگے فرماتے ہیں وفی الخطاب نفسه يقول، وفی الخطاب نفسه يقول يقول يقولون، ملک عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں يقولون، لوگ کہتے ہیں اننا وهابیہ، کہ ہم وہابی ہیں. والحقیقہ اننا سلفیون، حقیقت یہ ہے کہ ہم سلفی ہیں. محافظون على ديننا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، دین پر قائم ہیں. ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دین کی حفاظت کرتے ہوئے ہم اتباع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے. وليس بيننا وبين المسلمين الا كتاب الله وسنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے اور مسلمانوں کے بیچ میں اس کے سوا کچھ نہیں. کس کے سوا؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، و سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہی ہمارے پاس دلیل ہے، برہان ہے اور ثبوت ہے، اور اسی پر ہم قائم ہیں. جو ہمارے خلاف کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارے اور ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فہم سلف کہاں ہے؟ آگے آئے گا. اب شیخ عبدالسلام حفظ اللہ فرماتے ہیں فالمملكة قامت على الاسلام الحق، سعودی عرب کا قیام اسلام حق پر ہوا. اسلام حق کیا ہوتا ہے؟ المبنی على کتاب اللہ و سنت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ملک جو ہے، اس ملک کا قیام اسلام حق پر ہوا. اب اسلام حق کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمملكة قامت على اسلام الحق المبنی على کتاب اللہ و سنت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوئی. وفق فهم سلف الامه، سلف امت کی سمجھ کے مطابق. ولذا، اور اسی لیے، اتسمت سیاستها بالحکمت والعدل، اسی لیے جس ملک کی سیاست ہے اس کی جو علامت ہے وہ حکمت ہے اور انصاف ہے. یعنی اس ملک کی سیاست کس چیز پر قائم ہے؟ سیاست جو ہے حکمت اور انصاف پر قائم ہے، اور پورا ملک قائم ہے قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فہم السلف الصالح. اور اس کی سیاست کی علامات کیا ہیں؟ حکمت ہے، عدل ہے، والتسامح مع المذاهب الفقهية المعتبرة، اور تسامح ہے اور نرمی ہے جو معتبر فقہی مذاہب موجودہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ رکھنے والے ہیں. اب یہ جو جملہ ہم نے ابھی تک یہاں تک پڑھا ہے اس سے ایک سوال نکلتا ہے، نوٹ کر لیں. تقریباً پوائنٹ نمبر 18 ہے جو میں نے بتایا تھا. کیا سعودی عرب حنبلی یا مقلد ہیں یا سلفی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، سعودی عرب حنبلی مقلد ہیں یا سلفی ہیں؟ جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور سعودی عرب کے علماء حنبلی ہیں اور مقلد ہیں. اس کا جواب آج ہمیں مل گیا ہے خود اس ملک کے مؤسس الملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے واضح الفاظوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کون ہے اور ان کا ملک کیسا ہے اور کس چیز پر ان کے ملک کا قیام کیا گیا ہے. اب ان کی بات کے بعد کسی اور کی بات کو سننا بغیر ثبوت کے میں سمجھتا ہوں بڑی ناانصافی ہوگی. اور ان کے جو خطاب ہے, کتاب کا نام ہے المصحف والسیف, قرآن اور تلوار, صفحہ نمبر 135 سے 136 میں یہ الملک عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا یہ پیغام اس کتاب میں موجود ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وبناءً على هذا, اور اسی کے بنا پر, فإن طلاب كليات الشريعة في المملكة يدرسون فقه الأئمة الأربعة. اسی بنیاد پر کہ سعودی عرب کی جو حکمت ہے اس میں تسامح ہے, جو دیگر مذاہب فقہیہ خود سلفی ہیں تو مذاہب فقہیہ جو ہیں ان کے کیا کریں گے, ان کے ساتھ تسامح سے اور نرمی سے کام لیا گیا ہے. اسی بنیاد پر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو طلاب ہیں, طالب علم ہیں کلیات الشریعہ سعودی عرب میں, جو شریعت کی جو کالجز ہیں سعودی عرب میں, یدرسون فقہ الائمۃ الاربعۃ, چار اماموں کے فقہ پڑھتے ہیں, ابی حنیفہ و مالک و شافعی و احمد رحمہم اللہ اجمعین, چار اماموں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹی میں یہاں پہ, ولا سیما فی الجامعۃ الاسلامیۃ بالمدینہ, اور خاص طور پہ جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ میں, لأن الخلاف, وجہ کیا ہے کیوں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, خود تو سلفی ہیں اور ان کتابوں میں غلطیاں بھی ہیں, ان کتابوں میں تقلید بھی ہے. شخص فرماتے ہیں لأن الخلاف بین هذه المذاہب ليس في العقیدة, اسے نوٹ کریں ذرا, کیونکہ جو خلاف ہے, جو اختلاف مذاہب کا آپس میں آپسی اختلاف جو ہے وہ عقیدے میں نہیں ہے, وإنما في فروع الفقهية, فروع فقہیہ میں, اور فروع فقہیہ میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ایسا اختلاف بسیط ہوتا ہے یا قلیل ہوتا ہے, اور اختلاف شدید وہ ہوتا ہے جو جس اختلاف کا تعلق عقیدے یا اصول سے ہو. ائمہ سلف کا عقیدہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ, ان کا عقیدہ ایک ہی تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چند اصول میں یا اصول کے فروع میں کچھ غلطیاں ہوئیں, خاص طور پہ ارجاع کے معاملے پر اس کی نشاندہی کی گئی ہے, لیکن ان کو ائمہ سلف نے اور علماء سنت و جماعت نے سلفیت سے خارج نہیں کیا, کیونکہ ان کا جو فقہی اختلاف ہے, فقہ کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ فروعی غلطیاں تصور کی جاتی ہیں. اصول میں اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے, اصولوں کی مخالفت کرتا ہے اور جانتے ہوئے اصولوں کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہے. الغرض اب اس بات کا ثبوت دیکھ لیں. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله, ملك عبد العزيز رحمه الله فرماتے ہیں والذي نمشي عليه, جس چیز پر ہم چل رہے ہیں, هو طريق السلف الصالح, سلف الصالحين کا راستہ ہے, ولا نكفر احدا, وكسي کی تکفیر نہیں کرتے, الا من كفره الله ورسوله, الا کہ جس کی تکفیر اللہ تعالی نے کی ہے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تکفیر سے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگا کے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دینا, اسے تکفیر کہا جاتا ہے. ولیس, اور ظاہر ہے معروف ہے, جب یہ کہا جسے اللہ تعالیٰ ہو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکفیر کرتے ہیں, یعنی تکفیر کے شروط اور ضوابط کی بنیادوں پر تکفیر جائز ہے اور بغیر ضوابط کے تکفیر کرنا جائز نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, سنگین جرم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم کافر ہو تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. اگر تو کہنے والے کی بات درست ہے, کسی دلیل کی بنیاد پر اس کی تکفیر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, دوسرا شخص کافر دار اسلام سے خارج ہے, اور اگر اس کی یہ بات غلط ہے, کہنے والے کی یہ بات غلط ہے, تہمت ہے محض, تو وہ کفر اس پر واپس لوٹاتا ہے. اتنی سنگین جرم ہے. اس لیے یہ معاملات جو ہیں یہ طلاب علم کے لیے نہیں ہیں, عوام الناس کے لیے نہیں ہیں, یہ معاملات علماء کے لیے ہیں اور جو حاکم وقت ہے ان کے لیے ہیں, ذمہ داران لوگوں کے لیے ہیں. قاضی علم کی بنیاد پر فتویٰ دیتا ہے اور پھر حاکم وقت حد قائم کرتا ہے. یہ افراد الناس کے لیے احکام نہیں, تو تکفیر کے. تو الملک عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, والذی نمشی علیہ هو طریق السلف الصالح ولا نکفر احدا الا من کفرہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح. اور کوئی اور مذہب نہیں سوى مذهب السلف الصالح, کہ ہمارا مذہب یہی ہے. ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها, اور ہم کسی مذہب کو کسی دوسرے پر فوقیت نہیں دیتے, نہ اس کی تأیید کرتے ہیں. سبحان اللہ, سنے ذرا, جو کہتے ہیں کہ سعودی عرب حنبلی ہے, حنبلی ملک ہے, سنے ذرا, فرماتے ہیں الملک عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها, ایک مذہب کے دوسرے پر تأیید نہیں کرتے اور نہ ہی اسے بہتر سمجھتے ہیں. فابو حنیفہ ومالک والشافعی وابن حنبل ائمتنا, یہ سارے کے سارے امام جو ہیں, یہ سب ہمارے امام ہیں. اور جب امام کے یعنی ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں, جب اقتداء کرتے ہیں تو سب کی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اختلاف ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دلیل کی بنیاد پر ان کی اقتداء کرتے ہیں, اور دلیل کی بنیاد پر اقتداء کرنے کا نام ہے کیا, حنبلی کہتے ہیں اسے, یا اسے شافعی کہتے ہیں, مالکی کہتے ہیں, یا حنفی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے؟ سلفی کہتے ہیں. بارک اللہ فیک. انتہا کلام هذا الامام يرحمه الله. یہاں تک ان کی بات ختم ہوئی. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وهذا كلام نفیس, اور یہ بات جو ہے بڑی قیمتی بات فرمائی ہے الملک عبدالعزیز رحمه الله نے, يمثل معنى الصحيح للسلفية, جو صحیح معنى سلفیت کا ریپرزینٹ کرتا ہے, بیان کرتا ہے. الذي هو المعنى الصحيح للإسلام, اور یہی صحیح معنى ہے دین اسلام کا. اس سے جو سوال نکلتا ہے, سوال نمبر 19, یہ پوائنٹ نمبر 19, اگر سعودی عرب سلفی ہیں تو سعودی عرب میں چاروں مذاہب کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ اگر سعودی سلفی ہیں تو پھر چار مذاہب کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے, کیوں پڑھائے جاتے ہیں, یہ اس کا جواب ہے. اور حقیقتاً چار مذاہب کو پڑھانا ایک علمی باتیں ہیں, جو حق ہے وہ لیا جاتا ہے, جو باطل ہے وہ دلیل کی روشنی میں رد کر دیا جاتا ہے. بالتی احسن, اتباع دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے, قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالح سمجھ کے مطابق ہوتی ہے, یہ سلفیت کا راستہ ہے. باقی جو امام ہیں وہ ائمۃ المسلمین ہیں, ان کی قدر, ان کا احترام دلوں میں باقی رہے گا انشاءاللہ, تا قیامت رہے گا. جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے, اور ان غلطیوں سے اجتناب کیا جاتا ہے. یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے, یہ حکمت ہے, یہ تسامح ہے, جیسا کہ بیان کیا گیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان کی عدالتوں میں تو فقہ حنبلی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں, یہ بات بھی درست نہیں ہے. ان مسائل میں سمجھے ذرا, یہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں. تقلید, اندھی تقلید, جس نے اس ملک کی پہلی اینٹ رکھی ہے اس کی گواہی آپ نے سن لی ہے. کیا فرمایا, اننی رجل حنبلی اننی رجل سلفی, ایک بندہ خود کہتا ہے میں سلفی ہوں, اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں ان چاروں کا مذاہب جو ہیں ایک دوسرے پر تائید نہیں کرتے ہم لوگ, تو بات تو واضح ہو گئی, ختم ہو گئی. لیکن عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, بعض اوقات یہ بات درست ہے کہ حنبلی فقہ کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے, لیکن کن مسائل میں؟ نمبر ایک, وہ اجتہادی مسائل جن میں دلیل واضح نہ ہو. جب دلیل واضح نہیں, اجتہادی مسئلہ ہے, اب آپ خود جب اجتہادی مسئلہ کہا یعنی واضح دلیل نہیں ہے, اب مجتہد خود اپنا اجتہاد کرے جائز ہے کہ نہیں؟ مجتہد عالم ہے, وہ خود اجتہاد کرے اس مسئلے میں تو اس کا اجتہاد اگر صحیح ہے دوگنا اجر ہے، غلط ہے تو ایک اجر تو ملے گا. اب وہ بھی اجتہاد کر سکتا ہے، اس کا استاد بھی اجتہاد کر سکتا ہے، اس کا اپنے استاد کے اجتہاد بھی لے سکتا ہے، یا چار علماء میں سے کسی امام کا بھی اجتہاد لے سکتا ہے کہ نہیں. جب مسئلہ اجتہادی ہے تو اس میں کیا حرج ہے انسان خود اپنا اجتہاد بیان کرے، یا اس سے بہتر ایک اپنے استاد کا بیان کرے، یا اس سے زیادہ بہتر کہ سلف صالحین میں سے چار امام میں سے کسی کا کر دے. اور امام احمد بن حنبل اس لیے بات کو لیتے ہیں کیونکہ امام السنہ ان کو کہا گیا ہے. جو فتنہ ہوا تھا خلق القرآن کا تو اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی سے خاص انعام اور احسان فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اس فتنے میں ثابت قدم رہے، اور پھر محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں. اس لیے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی جو فتاوی ہیں اگرچہ وہ بشر ہیں، غلطیں ان سے بھی ہوئی ہیں، لیکن نشاندہی کی گئی ہے، تصحیح کی گئی دلیل کی روشنی میں. سب سے زیادہ علماء میں نے فقہ پڑھی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، سب سے زیادہ جس مذہب کی میں نے تنقید دیکھی ہے دلیل کی روشنی میں، مذہب حنبلی ہے. یہ بات نظر ثانی کے مستحق ادب کے دائرے میں رہے گی. اس امام کا یہ قول ہے، ان کی یہ دلیل ہے، صحیح بات یہ ہے اور اس کی یہ دلیل ہے. اگر کسی نے مزید اس بات کو دیکھنا ہے میں کتنی بربادہ سچائی ہے نہیں، الشرح الممتع کو دیکھ لیں، الشیخ الامام الفقیہ العلامہ محمد بن صالح العثیمی رحمۃ اللہ علیہ، الشرح الممتع جو فقہ حنبلی کی شرح ہے، اور کتنے مقامات پر انہوں نے امام احمد بن حنبل بلکہ مذہب حنبلی کی مخالفت کی ہے دلیل کی روشنی. بلکہ بعض مسائل میں فرماتے ہیں اس مسئلے میں حق ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ، اور میں اسی مسئلے کو امام ابو حنیفہ کے اور میں اس مسئلے میں ابو حنیفہ کے قول کو لیتا ہوں. کہ حنبلی ایسے ہوتے ہیں یا سلفی ایسے ہوتے ہیں، دلیل کی روشنی میں آپ حق کو لے لیتے ہیں، یہ کسی مذہب کی تقلید نہیں ہے، یہ حق کی اتباع ہے. آپ اس کو کوئی نام بھی دے دیں آپ کی مرضی ہے، لیکن حقیقتاً اسے سلفی کہتے ہیں. کیونکہ سلف میں امام حنیفہ شامل ہے کہ نہیں، امام مالک شامل ہے کہ نہیں، امام احمد بن حنبل، شافعی، امام ثوری، جتنی بھی ہیں، آپ جس کا بھی قول لے لیتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں دلیل کی بنیاد پر، تو سلفی ہے کہ نہیں؟ سلفی سے خارج ہوا نہیں، سلفی کے اندر ہی الحمدللہ. لیکن جو صرف ایک ہی امام کا قول لیتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے اوپر واجب فرض ہے، میں صرف ایک ہی امام کا قول ہوں، صحیح غلط ہے میری بات، میری بس کی بات نہیں، میری بس میں صرف یہ چیز ہے کہ میں نے امام صاحب کی بات سننی ہے، میرے اوپر فرض ہے، میں انڈیا پاکستان میں رہتا ہوں، برے صغیر میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے امام بھبری کی تقلید کریں. اچھا، اس فرض کی دلیل تو ہونی چاہیے نا، قال اللہ میں ہے، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، صحابہ اکرم کسی قول میں ہے. دیکھ، ہمارے پاس دلیل یا تو قرآن مجید کی آیت ہے، یا حدیث ہے، یا اجماع ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ ہے آپ کے پاس، تو کہاں سے فرضیت کہاں سے آ گئی؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، یا قل اللہ بلا علم ہے. یہ کسی نے ہمیں کہا کہ نماز فرض ہے؟ نصوص موجود ہیں کہ نہیں؟ اب کیا فرض ہے، کیا فرض نہیں ہے، کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، ہم اپنے عقل استعمال کریں گے یا شریعت کے نصوص کی بنیاد پر ہم فیصلے کریں گے؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے. حق وہ ہے جو ہمیں قرآن و سنت میں ملا ہے، جس کی وضاحت صحابہ کرم سلف نے کر دی ہے. جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں موجود تھا تب لوگ کیا تھے؟ حنفی تھے. تب کیا تھے؟ ہاں، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ تھے، آج ہم بھی وہی ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک امام آتے یا دوسرا آتا ہے یا کوئی آتا یا جاتا ہے، ہمارے پاس جو حق ہے وہ واضح ہے، اس راستے پر جو چلے گا ہم سر پہ بٹھا دیتے ہیں، جو اس راستے خلاف ورزی کرے گا اور سلف صالحین کے راستے کو چھوڑے گا، اس سے معادات اختیار کرے گا، دشمنی اختیار کرے گا، تو ہمارے نزدیک ایسے شخص، ایسی جماعت کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، ولا کرامہ. الغرض واپس آتے ہیں، پوائنٹ نمبر 19 میں، اگر سعودی سلفی ہیں تو سعودی عرب میں چاروں مذاہب کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ جی، کیا چیز؟ سوال کیا؟ سوال دوبارہ. پوائنٹ نمبر انیس جو ہے، اگر سعودی سلفی ہیں تو سعودی عرب میں چاروں مذاہب کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ یعنی اعتراض آتا ہے اکثر، جب سلفی ہیں تو پھر صرف سلفیت ہی پڑھائیں، باقی مذاہب کیوں پڑھاتے ہیں؟ جو باقی مذاہب گمراہی کا اگر باعث بن رہے ہیں تو کیوں پڑھاتے ہیں؟ اب حق پڑھاؤ بس. تو اس کی وضاحت کی جا چکی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلفیت ایک مذہب جسے کہ چار مذاہب ہیں. سلفیت کوئی الگ سے مذہب نہیں ہے, تو شروع سے ایک ہی مذہب آ رہا ہے, ایک ہی منہج ہے. جو کہتے ہیں ہم حنفی اندھی تقلید کرنے والے یا شافعی مال کے جو بھی حنبلی اندھی تقلید کرنے والے, وہ خود اس مذہب سے نکلے ہوئے ہیں, اس منہج سے نکلے ہوئے ہیں اندھی تقلید کرنے والے. اور اندھی تقلید سے بڑھ کر مصیبت امتوں میں نہیں دیکھی. اندھی تقلید کی وجہ سے شرک بھی ہو رہا ہے, بدعات و خرافات بھی ہو رہی ہیں. الغرض واپس آتے ہیں, سلف کا معنی ہے کہ گزرے ہوئے لوگ. بار بار شاید آپ کافی دیر کے بعد آئے ہیں, یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کئی مرتبہ. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے چیز کو, گزرے ہوئے لوگ ہوں, گزرے ہوئی چیز ہو, اور عام لفظوں میں. اور جب ہم شریعت کے الفاظوں میں بات کرتے ہیں کہ سلف جو ہیں وہ ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں جن کی ہم اتباع کرتے ہیں, دین جن سے ہمارا دینی تعلق قائم ہے, وہ کون ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد ہیں. اگر شریعت مخالفت بھی کرتے ہیں وہ ہیں نہیں, نسب کی بات نہیں ہو رہی. بات جب شریعت کی ہوتی ہے تو شریعت میں جو سب سے عظیم لوگ گزرے ہیں, اور وہ ہے پہلے تین بہترین زمانوں کے لوگ, جیسے آگے بھی وضاحت آئے گی, صحابہ کرام, تابعین, اتباع التابعین. انہیں کہتے ہیں السلف الصالحین, کیونکہ سلف فاسدین بھی تو ہیں نا, برے لوگ جو اس زمانے میں رہتے تھے سلف ہیں, وہ بھی گزرے ہوئے لوگ ہیں, لیکن فاسدین ہیں, فاسقین ہیں, راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. اس لیے سلف صالحین کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب مطلقاً سلف کہتے ہیں تو ہمارے سلف صالحین ہوتے ہیں ہمیشہ. اب معتزلے کے سلف کون ہیں؟ فاسدین ہیں, معتزلی ہیں. جہمیہ کے سلف کون ہیں؟ ماتریدیہ کے کون ہیں؟ ہر بندے نے اپنے میں سلف بنائے ہوئے ہیں. آج جو عقلاندی لوگ موجود ہیں, روشن خیالی کے نام پر جو لوگ موجود ہیں, ان کے بھی تو سلف ہیں. کون سلف ہیں؟ صحابہ کرام سلف ہیں, ان کے تابعین ہیں. کون ہیں؟ امام حنیفہ سلف ہیں. ان کے سلف ہیں واصل بن عطا ہیں, عمرو بن عبید, معتزلی جو ہیں وہ ان کے جو ہے سلف ہیں, وہ ان کی پیروی کرنے والے ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, پتہ ہے ان کے سلف کون ہیں؟ جہم بن صفوان ہیں, اس نے سب سے پہلے کہا ہے. اور آج کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو ہر بندے کا اپنا اپنا سلف موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں, ہم سلف صالحین کی اتباع کرنے والے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, ٹائم دیکھنا مجھے ٹائم کیا نہیں پڑتا. تیس منٹ ہوئے, ٹھیک ہے, ساڑھے دس پہ کر دینا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی هذه الآمنة يتعرض الإسلام عموما والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإسلام. اب ایک اور نیا پوائنٹ ہے یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں. اور آج کل کے دور میں, اس متأخر زمانے میں, اسلام عمومی طور پہ اور سعودی عرب اور دعوت السلفیہ خصوصی طور پر ظلم, تہمت, حقائق کو خلط ملط کرنے کا سامنا کر رہا ہے, سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج کل کے زمانے میں, اس متأخر زمانے میں خاص طور پہ, دین اسلام عمومی طور پہ تہمتوں کو نشان بنا جا رہا ہے, ظلم, افتراء اور حقائق کو خلط ملط کرنے کے دین اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اور خاص طور پہ الدعوۃ السلفیہ اور سعودی عرب ملک کے اعتبار سے, تو ان تین چیزوں کے تعلق سے آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ جو ہے, ایک دین اسلام عمومی طور پہ ہر ملک جہاں پر دیکھیں جو یعنی کافر ہیں یا جو سیکولر لوگ ہیں, ان کا مشن یہی ہے کہ دین اسلام میں کوئی غلطی نکالیں. صدیاں گزر گئی ہیں, اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ ایک صورت مجھے بنا کے دکھا دیں. عربی زبان کے ماہرین, پی ایچ ڈی کی ڈگری کے اوپر بھی ڈگری ہے جسے ڈبل اسپیشلائزیشن کہتے ہیں, سپر اسپیشلائزیشن کی, وہ بھی کر چکے ہیں, لیکن آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ ایک صورت بنا کے دکھا دیں. اور جس نے بھی کوشش کی ہے اسے بو کی پڑی ہے. مسلم القذاب نے کوشش کی تھی اس زمانے سے لے کے آج تک, جتنے بھی ویسے قذاب آئے ہیں جنہوں نے کیونکہ عرب صرف مسلمان نہیں ہیں نا، عرب پتہ یہودیوں میں بھی ہیں، کرسچن میں بھی ہیں عرب جو ہیں، کیونکہ دوسرے بھی دھیان والے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں وہ خوش ہیں ہم سے؟ نہیں، دین اسلام سے خوش نہیں ہے وہ، تو وہ چھوٹی غلطی پکڑنا چاہتے ہیں، لیکن جس نے کوئی غلطی پکڑنے کی کوشش کی ہے اللہ کی قسم وہ خود غلط ثابت ہوا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، نور ہے، اور ظلمت کہاں نور کو دی؟ ظلمت ان کا خاتمہ نہیں کرتی، نور ظلمت کا خاتمہ کرتا ہے، یہ قاعدہ ہے ہمیشہ. تو دین اسلام عمومی طور پر اور سعودی عرب اور دعوۃ السلفی خصوصی طور پر اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس چیز کا؟ افتراء، جھوٹی تہمتیں لگانا، اور ظلم و ستم، اور تشویح، اور قلب الحقائق، حقائق و خلط ملط کرنا. کس سے؟ من قبل السیاستی والکتاب، بعض سیاست دان، والکتاب رائٹرز، لکھنے والے. کون؟ الغربیین، جو غرب ممالک میں بیٹھے ہیں. کون ہے؟ المعادین للاسلام، جو دین اسلام کے دشمن ہیں. یہ سارے مل کے جھوٹے الزام اور ظلم اور حقائق خلط ملط کر رہے ہیں. والذین تقف الصہیونیت وراءہم، جن کے پیچھے صہیونیت، یہودیت جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہے. ویقف معہم فی ظلمہم وافترائہم، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی کھڑے ہیں اس ظلم میں اور افتراء میں. من تأثر بہم فی بعض البلدان، جو ان سے متأثر ہوئے بعض ممالک میں، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے، ان کے صف میں کھڑے ہیں. ومع ان الدعوة السلفية هي ابعد ما يكون عن التكفير والتبديع، اور جبکہ دعوة السلفية جو ہے وہ تکفیر و تبدیع والتفسیق بغیر دلیل، دعوة السلفية بہت ہی دور ہے تکفیر، تبدیع اور تفسیق سے بغیر دلیل کے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دعوة السلفية جو ہے وہ تکفیر یعنی کسی پر کفر و لگانا، تبدیع کسی کو بدعتی کہنا، تفسیق کسی کو فاسق کہنا، بغیر دلیل کے سب سے زیادہ دور ہے. ممکن نہیں کہ دعوت السلفی پر قائم لوگ جو صحیح قائم ہیں وہ کسی شخص سے کسی گروہ کی تکفیر کریں یا تبدیع کریں یا تفسیق کریں بغیر دلیل کے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں، میں صرف ایک ثبوت مانگوں گا، دس نہیں مانگوں گا. میں عالم ہے، معروف سلفی عالم ہے، دعوے دار بہت ہیں، ان کو چھوڑیں. معروف سلفی زندگی سلفیت پر قائم ہوئی اور اس کی موت بھی سلفیت پہ ہوئی، یہ ابھی تک اگر زندہ ہے تو اس کی سلفیت پر ہی قائم ہے. زندہ ہے تو فتنے کا اندیشہ رہتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے انما الاعمال بالخواتیم، ہم ایک دور میں خاتمے پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارا خاتمہ بھی حق پر ہو، قرآن اور سنت اور سر صحیح منہج پر ہو. یہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں، یا نہ کہیں کبھی یہ سمجھ بیٹھا کہ بس اب ہم سلفی بن گئے، ہمارے جیسے کوئی نہیں ہے. نہیں، ہمیشہ آخرت کو یاد کرتے ہوئے، موت کو یاد کرتے ہوئے، آخر وقت کو یاد کرتے ہوئے دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں پاؤں نہ پھسل جائے. شکوک و شبہات ہر طرف سے گھیر رہے ہیں، کمزوریوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، تو جب کمزوری پر کمزوری آتے تو رزلٹ کو اچھا نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ ابھی ہمیں صرفے پر قائم رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک اس دین حق پر اور اس صحیح منہج پر قائم رکھے. یعنی لوگ تو تہمتیں لگاتے ہیں ان کافروں کے ساتھ مل کے، دشمنوں کے ساتھ مل کے. حقیقت یہ ہے، اب تہمتیں کیا تہمتیں لگیں سعودی عرب پہ پتہ ہے؟ ابھی ریسنٹلی کیا لگی ہیں؟ یہ تکفیری ہیں، دہشت گرد ہیں، تبدیع کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کی، یہی کہتے رہتے ہیں نا، ان کے نزدیک سارے فاسق بس یہی اچھے مسلمان ہیں. اور کہنے والے صرف مغرب ممالک والے لوگ نہیں ہیں، اسے سیاست نام نہیں لیا، بعض ممالک فرمایا ہے، یعنی ہم میں سے جو ہماری طرح کلمہ پڑھنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہیں بھی کسر نہیں چھوڑی، تو ہم نے انہوں بھی لگائی ہیں، اور غالباً ان سے زیادہ لگائی ہیں جو اہل کفر ہیں. جیسا فرماتے وہی ابعد ما یکون عن الغلو والتطرف، اور سعودی عرب جو ہے دعوت السلفیہ خاص طور پہ سب سے زیادہ دور ہے غلو سے اور تطرف سے، افراط اور تفریط سے. الا أن هذه الدعوة المباركة ألصق بها ما ليس فيها. اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ اس دعوت مبارکہ میں ایسی چیز داخل کر دی گئی، چپکا دی گئی جو اس میں سے نہیں ہے. ونسب الیہا من لیس علی منہاجہا، اور ان کی طرف ایسے لوگ منسوب ہوئے، نسبت کی گئی اس منہج، اس دعوت السلفیہ سعودی عرب خاص طور ملک و دعوت السلفیہ کی طرف، جو ان پر، جو ان کے منہج پر قائم نہیں ہے. مما شوه جمالها وغير حقيقتها ونفر منها، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کو بگاڑا گیا اور حقیقت کو تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں خرابی پیدا ہو گئی اور اس کی حقیقت تبدیل ہوئی اور لوگ اسے متنفر ہوئے. وزهد الناس فيها، اور لوگ بھی زہد کی آنکھوں سے، بے رخو کی آنکھوں سے اس دعوت کو دیکھنے لگے. اب اس جملے سے جو ایک سوال نکلتے، پوائنٹ نمبر 20 نوٹ کریں، اگر یہ دعوت حق ہے، اگر یہ دعوت یا دعوت السلفیہ حق ہے اور یہ نسبت بھی حق ہے، تو پھر اکثر لوگ اس سے متنفر کیوں ہیں؟ اگر یہ دعوت حق ہے وہ اس کی طرف نسبت بھی حق ہے، تو پھر اکثر لوگ اس سے متنفر کیوں ہیں؟ اس کا جواب اسی چند جملوں میں میں نے شیخ صاحب کے اس قول سے بیان کر دیا ہے. یہ صرف سازشیں ہیں، افتراءات ہیں، ظلم ہے، حقائق و خلط ملت کرنا ہے. کون کر رہے ہیں، کون ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں دعوت السلفیہ میں جس سے یہ دعوت بری ہے. ٹھیک، شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَبْرَزِ الْعَوَامِلِ الَّتِي كَانَ سَبَبًا فِي ذَلِكَ، اور یہ جو غلط فہمیاں عام ہوئی ہیں اور یہ تہمتیں لگی ہیں، ان کے جو سب سے اہم اسباب اور وجوہات ہیں وہ یہ ہیں. دیکھیں گے کون سے اسباب اور کون سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ تہمتیں لگی ہیں اور لوگوں کو یہ غلط فہمیاں جو ہیں ان کی وجہ سے لوگ متنفر ہوئے. ان میں سے نمبر ایک، وہ ہوا وجود الجماعات الاسلامیۃ الحزبیۃ المعاصرہ. نمبر ایک، جماعت اسلامیہ، اسلامی جماعتیں، حزبی جماعتیں المعاصرہ دور حاضر کی، المتأثر بفکر الخوارج، جو خوارج کی فکر سے متأثر ہوئیں، لکون بعض رموز وقادة ومفکر هذه الجماعات قد يوافقون منهج السلف في بعض الطروحات والتوجهات. کیونکہ بعض ان جماعتوں کے لیڈران اور ان کے نظریات میں مرکزی کردار ادا کرنے والے لوگ جو مفکر ہیں ان جماعتوں کے، وہ منہج سلفی کی بعض مسائل میں اور توجہات میں موافقت کرتے ہیں. تو دیکھنے سمجھ لیتا کہ یہ پکا سلفی ہے. مثال کے طور پہ بن لادن کو دیکھ لیں آپ. بن لادن کو سب کہتے کہ سلفی ہے، وہ بھی اپنا وہ سلفی کہتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص سلفی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دعوت السلفیہ جو ہے وہ پوری دنیا میں بدنام ہوئی. یہ کیسے سلفی ہیں جو معصوم لوگوں کی جان کے دشمن ہیں؟ یہ کیسے سلفی ہیں جو اپنے مسلمانوں کی خون ریزی کرنے والے لوگ ہیں؟ تو اس کی پہلی مثال یہی ہے کہ ایسی جماعتیں موجود ہیں دور حاضر میں جن کی فکر جو ہے وہ خوارج کی فکر سے متاثر ہوئی، فکر خوارج اپنا چکے ہیں، اور خاص طور پہ ان کو جو بڑے عہدے والے لوگ ہیں جو کہ لیڈران ہیں. کیونکہ عوام الناس کی بات ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی اتنی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ان کا لیڈر کسی خاص منہج پر ہوتا ہے یا کسی خاص فکر کا حامل ہوتا ہے تو اس کا اثر پوری جماعت پہ ہوتا ہے. اگر جماعت کا مؤسس اس کی بنیاد رکھنے والا یا جس کی طرف جماعت منسوب ہو اگر وہ شخص راہ راست پہ ہے تو پوری جماعت راہ راست پر آسانی سے آ سکتی ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو پھر پوری جماعت ہی بگڑ جاتی ہے, کیونکہ اصل جماعت بنانے کا مقصد ہی نظریات ہوتے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, لیکن نظریات باقی رہتی ہیں, جماعتیں بھی باقی رہتی ہیں, حزب بھی باقی رہتے ہیں. تو کس بنیاد پر باقی ہیں؟ نظریات کی بنیاد پر باقی ہیں. اسی کے لیے دوستی ہو, اسی کے لیے دشمنی ہے, یوں حزب بنتے ہیں. تو پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہ نمبر میری طرف سے ہے, کتاب میں نہیں ہے, بل قد یتکلم بعضهم باسم السلفیہ, بلکہ بعض لوگ سلفیت کے نام سے ہی بات کرتے ہیں, بلکہ اسپوکس مین بن جاتے ہیں سلفیت کے باسم السلفیہ. وهم ليسوا كذلك, اور حقیقتا وہ سلفی نہیں ہیں. مما جعل الامر يلتبس على الكثير من الناس, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر یہ التباس ہوا, اشکال پیدا ہوا کہ یہ کیسے سلفی ہیں. الذين قد تخفى عليهم الحقيقه, جن لوگوں پر حقیقت مخفی ہے. اب سب سمجھتے سلفیت کیا ہے, مجھے بتائیں امت میں کتنے لوگ سمجھتے سلفیت کیا ہے, سلفیت کی حقیقت سے کتنے لوگ واقف ہیں, معنی نہیں جانتے سلف. ابھی بھائی نے پوچھا کہ سلف کا معنی کیا ہے, اگر چیز دروس میں کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں لیکن پھر بھی بات انسان بھول جاتا ہے, انسان سن کے بھی بعض اوقات سمجھ بات نہیں آتی ہے, لیکن جس نے کبھی سنا ہی نہیں اس کی بات کیا ہے, اس کا کیا کہنا ہے مجھے بتائیں, جسے زندگی میں لفظ سلف سلفی سنا ہی نہیں ہے, اس سلف کا پتہ نہیں ہے کیا ہے. تو جب وہ سنتا ہے کہ ایک دہشت گرد کہتا میں سلفی ہوں تو اس کی نزدیک سلفیت اچھی رہے گی. اسے کہتے تشویب الجمال, کہ خوبصورتی کو بگاڑ دینا. ظن منهم ان هذه الجماعات سلفیہ, جو سلفیہ کی حقیقت سے غافل ہے یا حقیقت سے مخفی ہے, وہ یہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ جماعت سلفیہ ایسی ہوتی ہے. او الفکر الوہابی كما يحل البعض تسميته بذلك, یا بعض لوگ کہتے ہیں فکر وہابی ہے, بعض لوگ سلفی کہتے ہیں بعض لوگ وہابی کہتے ہیں. جیسا فرماتا ہے جیسے کسی کو پسند آئے نام رکھنے میں, ان کی مرضی جو بھی رکھ لیں ہمارا نام. کوئی کہتا ہے کہ سلفی جماعت سلفی ایسے, کوئی کہتا ہے وہابی ایسے ہیں. اور تیسری نمبر پہ, وَإِنَّكَ لَتَعْجَبُ مِمَّنْ يُسَمِّ الْجَمَاعَاتِ الْحِزْبِيَّةِ بِالْجَمَاعَاتِ السَّلَفِيَّةِ الْجِهَادِيَّةِ, اور تمہیں ضرور عجب ہوگا اس بات سے یا اس بات پر کہ جو لوگ ایسی جماعتوں کو جماعت السلفیہ کہتے ہیں, بلکہ جماعت السلفیہ جہادیہ کہتے ہیں, جو حقیقت حزبی جماعتیں ہیں, جماعت حزبی ہے, اور ایسی جماعتوں کو کہا جاتا ہے یہ جماعت سلفیہ جہادی ہے یا سلفی مجاہدین ہے. جیسے کہتے ہیں بڑی عجب والی بات ہے. وہ کیف تکون سلفیہ, سلفیہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہی مخالفت لہ فی العقیدۃ والمنہج, جبکہ یہ خود مخالفت کر رہے ہیں سلفی منہج سلفی کی, سلفیوں کی عقیدے میں منہج میں. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ واقعی یہ سلفی مجاہدین گروپ ہے یا سلفی جہادی گروپ ہے یا سلفی جہادی جماعت ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ اگر واقعی سچے سلفی ہوتے تو پھر جہاد بھی ویسے کر جیسے کہ سلف نے کیا تھا. جہاد میں الگ سے ایک راستہ کیوں اختیار کر لیا جس کی ایک ہی یعنی چیز سامنے آتی ہے, وجہ سامنے آتی ہے کہ یہاں پر خواہش نفس سے کام لے لیا, ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ حق ہے اسے اپنا لیا, اور باقی مسائل نماز میں روزے میں دوسرے مسائل میں ہم سلفی ہیں, جہاد میں ہم نام کے سلفی ہیں کام کے نہیں ہیں. حق تو یہی ہے کہ نہیں؟ اگر سچے ہوتے تو پھر راستہ وہ اختیار کر لیتے نا سلف والا. سلف نے جہاد کیسے کیا تھا؟ کب تلوار اٹھائی, کب تلوار رکھی, کیا اصول ہیں, کیا ضوابط ہیں, کیا انہوں نے جہاد نہیں کیا, کب کیا, کب نہیں کیا, کس کے خلاف کیا, کس کے خلاف نہیں کیا. امت پہ مختلف قسم کے ادوار گزرے ہیں, کبھی ضعف کی حالت تھی, کبھی طاقت کی حالت تھی. ضعف کی حالت میں امت میں سلف نے کیا کیا, سلف متبعین علماء نے کیا کیا, طاقت کی حالت میں کیا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی کون سی صحیح اور سچی جماعت سلفی جہادی ہے اور کون جھوٹے ہیں. وکیف تکون جہادی, یہ شخص فرماتے ہیں جہادی کیسے ہو سکتی ہے, والمعنی الشرعی الصحیح لجہ منتف عن هذه الجماعات, جب یہ جہادی کیسے ہو سکتے ہیں, پہلے سلفی کیسے ہو سکتے ہیں, نام کیا ہے, جماعت سلفی جہادی یا جہادی سلفی جماعت, اردو میں یہ تین لفظ ہیں نا. اچھا جماعت تو ہے ٹھیک, ہم کہتے ہیں حزب ٹھیک ہے, اچھا سلفی کیسے ہیں جبکہ سلف کے منہج اور عقیدے میں اختلاف ہے؟ یہ محض ایک دعویٰ ہے، حقیقت سے دور ہے. اچھا پھر جہادی کیسے ہیں جبکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ کیف تکون جہادیہ، وہ کیف تکون جہادیہ والمعنى الشرعی الصحیح للجہاد منتف عن هذه الجماعات، جبکہ جو صحیح معنی ہے جہاد کا وہ نظر نہیں آتا، منتفی ہے ان جماعتوں میں. کیوں؟ لعدم توفر الشروط الصحیحة للجهاد في هذه الجماعات، کیونکہ جو صحیح شروط ہیں جہاد کی ان جماعتوں میں نظر نہیں آتی، موجود ہی نہیں ہے. جہاد عبادت ہے جیسا کہ نماز عبادت ہے، میں بار بار عرض کر چکا ہوں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ نماز عبادت ہے، بغیر شروط کے نماز نہیں ہوتی. جہاد عبادت ہے، بغیر شروط کے جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر فرق ہے تو اللہ کے لیے مجھے سمجھائیں فرق کیا ہے. دونوں عبادات ہیں، بلکہ وہ کون سی عبادت ہے، دونوں کو چھوڑیں آپ، وہ کون سی عبادت ہے جو بغیر شروط اور ضوابط کے کی جاتی ہے؟ ایک کا نام مجھے دکھا دیں. وہ کون سی عبادت ہے جو بغیر طاقت کے کی جاتی ہے، اس کی اجازت ہے؟ کوئی ایک عبادت اگر نہیں ہے تو اللہ کے لیے جیسے کہ نماز نماز نبوی پڑھتے ہو اور سلف کے طریقے سے پڑھتے ہو، اسی طریقے سے جہاد جہاد نبوی کرو اور سلف کے طریقے کے مطابق کرو. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعِبْرَةَ هِيَ بِالْحَقَائِقِ وَالْمَعَانِ، اصل عبرت حقائق اور معانی کی ہے، لا بالالفاظ والمسميات، لفظوں کو کوئی اعتبار نہیں اور نہ ہی ناموں کا اعتبار ہے. یہ نام کے سلفی ہیں، یہ جو یہ سارے کام کر رہے ہیں یہ نام کے سلفی ہیں، ان کو نام مبارک ہو. یعنی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہی سلفی دنیا دیکھیں، یہ نام کے سلفی ہیں، کام کے نہیں ہیں، حقیقت نہیں ہیں. اور اصل عبرت کیا ہے، نام کی ہے یا کام کی ہے؟ آج کوئی شخص شراب پیتا کہتا ہے یہ آب حیات ہے، حلال ہو گیا اس کے لیے آب حیات؟ میں بھائی شراب تو شراب ہی ہے، اب اسے آب حیات کہیں، آپ اسے کوئی اور اچھے سے کوئی مشروب کا نام دے دیں آپ کی مرضی ہے، اس کے رنگ تبدیل کر دیں آپ کی مرضی ہے، لیکن شراب تو شراب ہی ہے. جو بھی نشاوار چیز ہے وہ حرام ہے، خمر ہے شرعاً. سود کو بعض لوگ کہتے ہیں یار سود مت کہو، سود حرام ہے یا فائدہ ہے؟ سود کو فائدہ کہو سود ہے، سود کو سود کہو پھر بھی سود ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت اس کی نہیں بدلتی نا. اس لیے حقیقتوں کو مت بدلیں، حق کو دیکھیں. اگر آپ لوگ نام کے سلفی بننے چاہتے ہیں تو بنے، حقیقت سلفیت میں دراصل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں بات جاہل لوگوں کو آپ متنفر کر سکتے ہو جیسا کہ ہو رہا ہے، لیکن جو حق کے متلاشی ہیں، جو صراط مستقیم میں چلنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس فرقۃ الناجیہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جو چھوٹا سا گروہ ہے اور وہی ایک گروہ جنت میں جائے گا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیشن گوئی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے تہمتیں کوئی کام نہیں کرتی اور نہ ہی آپ لوگوں کے یہ جو ہتھکنڈے کام آئیں گے. ابھی وقت نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، پھر ایک ابھی سوال کی جواب وضاحت بھی کرنی ہے، وقت ملا تو آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. میں یہاں تک کافی ہے آج کے درس میں، اور جو اس جملوں میں جو ہمیں فائدہ ملتا ہے اسے پوائنٹ نمبر 21 کر دیں. اس غلط فہمی کے اسباب کیا ہیں؟ لوگوں نے اس حق کی دعوت کو کیوں غلط کہا، کیوں غلط سمجھا؟ اس غلط فہمی کے اسباب کیا ہیں؟ لوگوں نے اس حق کی دعوت کو کیوں غلط کہا اور کیوں غلط سمجھا؟ یعنی متنفر جو لوگ ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں؟ یہ جو اسباب آپ کے سامنے ہیں، نام کے سلفی ہیں، اپنے آپ کو جہادی سلفی جماعت کہتے ہیں یا اسپوکس میں بن جاتے، سلفیت کی طرف سے بات کرنے والے بن جاتے، حقیقتاً نہ تو عقیدہ سلف کا ہے نہ منہج سلف کا ہے، تو دیکھنے والے جاہل لوگ یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہی سلفیت ہے، پھر لوگ متنفر ہوتے ہیں. خاص طور جب تکفیر کی بات آئی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہی تکفیری ہے، اور خاص طور پہ الامام المجدد شیخ الاسلام حمد ابو حب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ فتویٰ لگایا گیا ہے کہ وہ تکفیری ہے. آپ دیکھ لیں المحن العقائد علماء دیوبند میں واضح لکھا ہے کہ محمد عبد الوہاب جو ہے وہ تکفیری ہے. کس نے کہا تکفیری ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ قبر پرستی کرنے والا مشرک ہے, اور تفصیل بھی بیان کی ہے قبر پرستی. بلکہ نواقع علیہ السلام کا رسالہ آپ دیکھ لیں, 10 انہوں نے بیان کیے ہیں. یہ وہ مسائل یا امور ہیں جو کسی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں, انہوں نے 10 بیان کیے ہیں اور اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے. ہر مسئلے کو دلیل کی روشنی میں بیان کیا ہے, اور بدعت کے شخص کی تکفیر نہیں کی. جس نے یہ کہا یا جس نے یہ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اہل علم تو جانتے ہیں تکفیر المعین اور تکفیر المطلق میں کیا فرق ہے, معین غیر معین. مطلقاً جو بھی قبر پرستی کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے, لیکن فلاں شخص کر رہا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. کوئی شخص دین کو گالی دیتا ہے, اب جو بھی دین کو گالی دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, لیکن فلاں شخص نے گالی دی کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ نہیں. اس کے لیے شروط ہیں, ان کا ہونا لازمی ہے, موانع ہیں, ان کے انتفاع ان کا نہ ہونا ضروری ہے, تب پھر حجت قائم ہوتی ہے, تب فیصلہ ہوتا ہے. تو تکفیر کے روابط اور شروط ہیں, اور اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, علم کی بات ہے یہ اور انصاف کی بات ہے یہ. جتنی احتیاط اور احتراز اس ملک میں نے اس ملک کے علماء کو دیکھا ہے تکفیر کرنے کے تعلق سے, میں نے کسی اور ملک میں نہیں دیکھا, نہ کسی اور گروہ اور جماعت میں دیکھا میں نے. اگر آپ نے اس حقیقت کو دیکھنا ہے تو پھر آپ صرف ملفوظات پڑھیں اعلیٰ حضرت صاحب کی, اور دیکھیں تکفیر کی یعنی ایسے مسائل ہیں جہاں پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا. عام مسائل میں تکفیر ہے, عام مسائل میں, وہاں پر کوئی شخص نہیں کہتا کہ وہ تکفیری ہیں. لیکن یہاں پر جیسے میں نے کہا صرف تہمتیں ہیں, لوگوں کے پاس تہمت کے سوا کیا ہے؟ یعنی اس میں سے ایک مسئلہ یہ تھا ملفوظات میں, یہ بھی یاد ہے, جس نے کسی وہابی کی نماز جنازہ پڑھائی وہ بھی کافر ہے. صرف نماز جنازہ پڑھائی ہے وہ کافر ہو گئے. کیوں پڑھی ہے؟ کیا یہ نماز جنازہ پڑھانا کفر ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. الغرض, تو اس غلط فہمی کا جواب جو ہے وہ ان جملے میں آ گیا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں میں مقدمہ پورا کر لوں. کتنے درس مقدمے پہ ہو گئے؟ 4 ہو گئے مقدمے پہ. اس مقدمے پہ نہیں, ٹوٹل 5واں ہے, اس مقدمے پہ 4th ہے. 5 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. مقدمے میں دیر کر دی ہم لوگوں نے, کچھ سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا دیر میں فائدہ ہو رہا ہے, الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر. اچھا ایک چیز رہ گئی پیچھے درس کے تعلق سے, میں نے حزبیت کی بات کی ہے اور تحزب جو ہے مذموم ہے شرعاً, اور میں نے کہا یہ شیطانی گروہ ہے, حزب الشیاطین ہے. تو بھائی کہ نے ایک سوال کیا, تو بھائی اللہ تعالیٰ کا حزب بھی تو ہے, حزب اللہ تو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون, دوسری آیت میں هم الغالبون, تو فلاح پانے والے ہیں, غلبے والے ہیں, یہ بھی تو حزب ہے, یہ مذموم کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائی یاد رکھیں, یہ وہ حزب ہے, یہ وہ فرقہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, جو نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا, اپنے راستے پر قائم ہے اور چل رہا ہے. دوسرے الگ ہوتے رہے, حزب بنتے گئے نکلتے گئے, ایک ہی جماعت ہے, ایک ساتھ اہل سنت والجماعت سارے ایک ساتھ جا رہے ہیں, مسلمین ہیں سب سے پہلے, مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک گروہ نکلا, اس نے کہا میں خارج ہوں, دوسرا نکلا میں رافضی ہوں, تیسرا نکلا میں جہمی ہوں, چوتھا نکلا میں معتزلی ہوں, پانچواں کلابی ہے, اشعری ہے, ماتوریدی ہے, صوفی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, کرتے گئے سارے, نکلتے گئے نا, حزب بنتے گئے سارے, آخری میں رہا کیا؟ رہا حزبی تو رہا, باقی اور کیا رہا؟ اچھا مؤسس کون ہے اس حزب کے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ہیں, آج علیہ السلام سے لے کے آج کے دور کے نہیں, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ اس زمانے سے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی دعوت ایک ہی ہے, دعوت توحید ہے سب کی, آج علیہ السلام سے لے کے تا قیامت یہ رہے گا. تو مؤسس تو ہیں انبیاء, آپ چاہے آدم علیہ السلام کہہ دیں, چاہے سب سے آخری نبی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, مؤسس ہیں. نظریات کیا ہیں؟ وہی نظریات ہیں جو قرآن اور سنت میں ہیں, جس کی بنیاد توحید ہے, اتباع سنت ہے. اسی کے لیے ہم لڑتے جھگڑتے ہیں کہ نہیں, ہمارے ولا وبرا اسی کے لیے ہے کہ نہیں, حق کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو حزب تو بن ہی گیا ہے. جی حزب تو ہے, یہ وہ حزب ہے جو حزب اللہ ہے, جو جس کے لیے خود گواہی دی ہے مفلحون ہے, اور خود گواہی دی ہے غالبون ہے. لیکن جو اس کے علاوہ نکلے ہیں, جو اس کو اکیلا چھوڑ کے گئے ہیں, وہ احزاب ہیں جس کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان حزب الشیطان, کون سی کیا آئے تھے, اولئک حزب الشیطان, الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حزب الشیطان جو ہے وہ ہمیشہ خسارہ و نقصان پانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے حزاب سے دور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ہی حزب حزب اللہ میں شامل کر دے. یاد رکھ حزب اللہ میں ایک کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو, لبنان کے حزب اللہ رافضی ہے, وہ نام کے حزب اللہ ہے, کام کے نہیں ہیں. انہوں نے نام بھی ایسا چنا ہے تاکہ لوگوں کو بے وقوف بنائے. یہ رافضی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گروہ سے بالکل دور ہیں. صحابہ کرام ہی اللہ تعالیٰ کے گروہ ہیں, حزب اللہ ہیں, جیسا کہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت میں آیا ہے. اور جو صحابہ کرام کو گالی دینے والے ہیں اللہ کی قسم حزب اللہ میں نہیں ہو سکتے وہ. اور روافض وہ ہیں جن کا اتفاق ہے, رافض تو رافض نہیں ہو جب تک وہ صحابہ کرام کو برا نہ کہے. برا چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے, وہ تکفیر کرتے ہیں صحابہ کرام کی, امہات المؤمنین کی. ایسے لوگ اللہ کی قسم کبھی حزب اللہ نہیں ہو سکتے اور کبھی فلاح نہیں پا سکتے اور کبھی غالب نہیں ہو سکتے. حزب اللہ وہ ہیں, صحابہ کرام ہیں, صحابہ کرام کے جانشین تابعین ہیں, واتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین, یہ حزب اللہ. بھائی کا سوال تھا جہاد کی شروط کے تعلق سے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تقریباً 17 شروط ہیں جہاد کی, 17 ہیں. ہاں, اور ہر عبادات کے شروط ہوتے ہیں, ان میں سے یاد رکھیں جو بڑی شروط جو ہمیں نظر نہیں آتی آج کے جہاد میں. نمبر ایک, طاقت اور قدرت ہونا لازمی ہے. جہاد عبادت ہے, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے ایک عبادت دکھا دیں جس میں طاقت اور قدرت شرط نہ ہو. جہاد عبادت ہے, طاقت اور قدرت کا شرط ہونا لازمی ہے. اسی طریقے سے امام کا ہونا لازمی ہے جو جہاد کے امور کا انتظام کرتا رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں آپ, اگر سریہ بھی ہوتا تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے تھے, کسی کو امیر بھیج دیتے صحابی کو, کیونکہ سفر جہاد کے لیے سفر لازمی ہوتا ہے, گھر سے نکلنا ہوتا ہے. عام سفر کے لیے امیر تو لازمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ تین ہیں تو آپ ایک کو اپنا امیر بنا دیں, تو پھر جہاد کے امور کے لیے امیر کی ضرورت کوئی نہیں پڑتی. اور اسی طریقے سے جو یعنی طاقت ہے, ایمان کی طاقت پہلے ہے اور اصل کی طاقت جو ہے وہ بعد میں ہے. اور جو جہاد کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو جس کے خلاف آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں, مقصد کافر قتل کرنا نہیں ہے, مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. اگر یہ مقصد آپ کا پورا ہو جاتا ہے تو کافر کو قتل کرنا نہیں ہے. اگر کافر سر جھکا کے جزیہ دینا چاہتا ہے, کفر پر قائم رہنا چاہتا ہے, تو اس کی مرضی ہے. اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ, اگر وہ نہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اور نہ جزیہ دینا چاہتا ہے تو تب تلوار اٹھائی جاتی ہے. تلوار آپ کیسے اٹھائیں گے جب آپ کے پاس طاقت ہی نہیں اٹھانے کی. اور اسلحہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ اسلحہ ہے جو جس کے خلاف آپ اسلحہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اسی سے خریدا ہوا ہے, اور وہ اپنے نیئر ایکسپائر اسلحہ بیچ دیتے آپ لوگوں کو اور اس کا توڑ پہلے بنا لیتا ہے, اور پھر آپ وہی اسلحوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. آج ایک شخص فون کر کے پوچھ رہا تھا, ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہم کیسے اس کو تسلیم کر لیں؟ پاکستان ایٹمی ملک بن چکا ہے, ایٹم بم تو ہمارے پاس ہے, ابھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے سنا ہائیڈروجین بم کیا ہوتا ہے, ایٹم بم تو ہمارے پاس ہے, اچھی بات ہے. ہائیڈروجین کو سنا ہے کبھی آپ نے؟ کہتا ہے میں نے سائنس پڑھی ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے بم ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہے بم ہوتا ہے, اس کے پاور کا پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ سورت کے درس میں نے بیان کیا تھا یا بھول گیا؟ تدبر قرآن بڑے ساتھی آتے ہیں ماشاء اللہ, یوں جوش جذبات سے آتے ہیں, ادھر دیکھا سونا واش ہو گیا سارا. کتنا؟ کتنا ملین؟ 11 ملین ٹن ٹی این ٹی کی پاور ہے, 11 ملین ٹن. اچھا, یہ جو ہیروشیما ناگاساکی میں بلاسٹ ہوتے کتنے پاور کا تھا؟ 15 سے 20 ہزار. اور 11 ملین ٹن جانتے ہیں, اگر ایٹمی جنگ شروع ہو جائے اللہ نہ کرے کیا رہے گا زمین کے اوپر؟ اسے جہاد کہتے ہیں. میرے بھائی اللہ کے لیے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں مسئلہ کشمیر جو ہے کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ کشمیر نہیں حل ہونا چاہتا. میں نے اسے ایک سوال کیا, میں نے کہ مجھے بتائیں مسئلہ کشمیر جو ہے اس کا حل ہے ہی نہیں یا حل نہیں کرنا چاہتے؟ یہ تو کون نہیں کرنا چاہتا؟ میں نے کہا جو ذمہ داران ہیں, جو بھی اس میں انوالو ہے مسئلہ کشمیر میں, انڈیا ہے, پاکستان ہے, اور وہ جماعتیں جو جہاد کے نام پر وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں, میرا مقصد ان لوگوں سے ہے, چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. اللہ کے لیے مجھے صحیح جواب دیں, اگر چاہتے ہوتے تو مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا؟ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے یہ جماعتیں رہیں گی؟ بتائیں بجٹ کتنے جماعتوں کا بھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ اللہ تعالیٰ سب ختم ہو جائیں گے, یہ پراڈو گاڑیاں اور یہ لینڈ کروزر کہاں رہیں گی, خرچے کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں میں کسی کے اخلاص پر تہمت نہیں لگاتا, وہ جانے ان کا رب جانے. ہمارے لیے ظاہر ہے, ظاہراً جو ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے. جس ملک کی دیواروں پر لکھا ہو کفن یا وطن, وہ جہاد فی سبیل اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج پاکستان یہ نعرہ لگانا چھوڑ دے کشمیر بنے گا پاکستان, ایک دیوار گر جائے گی کہ نہیں؟ جو ان مسائل کے حل میں دیوار ہیں گرے گی کہ نہیں گرے گی؟ لیکن جب تک کہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان تو حل ہوگا مسئلہ. اچھا اس جملے میں کوئی فائدہ بھی ہے کہنے کا؟ کیا فائدہ ہے اس جملے کہنے کا؟ نقصان کتنا ہے کہ دیوار ہے نہیں مسئلہ حل ہو سکتا. خود مختار ملک بننا چاہیے, نہ تو پاکستان بننے دے رہا ہے اسے اور نہ ہی انڈیا بننے دے رہا ہے اسے. کتنی لاکھ ہے, کتنی لاکھ فوج کی تعداد ہے انڈیا میں؟ پتہ نہیں, لاکھوں کی تعداد میں بہت ہے. پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہے. ملک کا آدھے سے زیادہ بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ ڈیفنس میں جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے ڈیفنس میں؟ آج کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے پھر جو مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے وہ مسئلہ حل کر لیتا ہے, اور جو نہیں چاہتا آپ الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں کچھ بھی کر لیں مسئلہ حل نہیں ہوگا. بات جہاد کی نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. تو طرح ہم سب پہ رحم فرمائے. بعض لوگوں کو حق بات چبھتی اچھی نہیں لگتی, حق بات چبھے اچھی نہ لگے یا بری لگے ہم اسے کوئی غرض نہیں, ہم صرف ایک چیز جانتے ہیں کہ جہاد عبادت ہے, عبادت کے شروط اور ضوابط شرعیہ. جس نے جہاد کرنا ہے ان شروط اور ضوابط کے مطابق وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, وہ کرے آگے بڑھے ہم اس کے ساتھ ہیں, اور جس نے کرنا ہے اپنی مرضی اپنی خواہش نفس کے مطابق وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے, وہ دہشت گردی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سے دور فرمائے, ان کے شر سے محفوظ فرمائے, اور پوری امت کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.